اس کے اندر رہتا ہوا اپنے سارے اختلافی معاملات کے تصفیہ کراتا چلا جائے، امت واحدہ رہے، اور اس کے ساتھ یہ نظام جو ہے قیامت تک کے لیے چلتا رہے. نظام کچھ وقت کے لیے یہ قائم ہوا، پھر ٹوٹ گیا. اس کے لیے کیوں ٹوٹا وقت نہیں، نہ ہی درس میں اس کے لیے میں تفصیل بیان کر سکتا ہوں. شاہکار رسالت میری کتاب کا آخری بات دیکھی ہے، میں نے بتایا ہے کہ پھر یہ کیوں نہ رہا. پھر بہرحال کیوں نہ رہا کی بات تو چھوڑ دیجیے، کسی کے دل میں بھی اگر یہ جذبہ ہے کہ پھر سے یہ دین کا نظام وہی قائم ہو جائے تو کوئی شکل اس کے سوا نہیں عزیزان من کہ آیات اللہ کو محکم کیا جائے، اور اس کے محکم کرنے کی شکلیں میں نے چند آیات صرف پیش کی ہیں آپ کے سامنے. اس قسم کی بیسیوں اور آیات ہیں جس میں یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ، اس کو حکم، اس کو معیار، اس کو پیمانہ، اس کو بنیاد قرار دے دیا جائے تو پھر تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی. مسلمان نام رکھانے والی قوم اپنے ہاں یہ کوئی کر لے گی، اس کے ہاں یہ نظام پیدا ہو جائے گا. یہ سب یہ پرستی کے اندر الجھے ہوئے رہے گی، الجھی ہوئی رہے گی. دین تو نہیں آ سکتا پھر، لیکن اس میں تو دین بننا ہے انسانیت کا. یہ نہیں رہے گی، کوئی دوسری قوم رہے گی. قرآن نے تو کہا ہے کہ تم اس سے منہ گریز کر لو گے، منہ موڑ دو گے تو کوئی نہیں. نستبدل قوم غیرت، تمہاری جگہ دوسری قوم ایک تمہاری جگہ لے لے گی، ایک اور قوم، پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی. وہ خدا کی کتاب کو غیر قرآن کے ہر چیز سے الگ کر کے صاف اور صاف کر کے نظام قائم کر کے اس نظام کی روح سے ان کی تفاصیل کو طے کر کے پوری امت کے لیے وہ نافذ العمل قرار دے کے وہ اگر یہ اس کو قرار دے گی تو پھر تو دین خداوندی مستقل ہو جائے گا، آیات اللہ محکم ہو جائیں گی. یہ شکل ہے عزیزان من ختم نبوت کے بعد آیات اللہ کے سر سے محکم کرنے کا. وقت ہو گیا اور میں اب تھک بھی جاتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آیت وہی ایک ہی رہی ہے آج، میرا خیال ہے جو 54 آیت تھی جو میں نے کہا. ہاں جی، آیت 56 تھی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج 1977 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت 56 سے ہی ہو رہا ہے. 22/5. اصل میں یہی آیت پچھلے درس میں بھی زیر نظر تھی، اسی سے کے تسلسل سے بات آگے چلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 4-5 درسوں میں ایک ہی موضوع ہمارے پیش نظر رہا، اور وہ یہ تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب یہ امت جو وارث کتاب اللہ قرار دی گئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات خداوندی کو محکم کرے. بتایا یہ گیا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہ دین خداوندی کے دشمن شیاطین جنہیں کہا گیا ہے وہ خدا کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ آمیزشیں کر دیتے تھے، اور طریق یہ تھا خدا کا کہ پھر دوسرا نبی آتا، وہ ان آمیزشوں کو الگ کر کے وحی کو پھر اس کی اصلی منزہ شکل میں پیش کر دیتا. اسے خدا کی آیات کو محکم کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہا کہ دین کی تکمیل ہو گئی, قرآن کریم میں آ کے یہ مکمل ہو گیا, یہ غیر متبدل ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا. اب قرآن کے اندر تو کسی قسم کی اضافے یا آمیزش کی گنجائش یا انسان نہ رہا, لیکن حضور کے بعد اس کی شکلیں اور اختیار کی گئی اور وہی کا نام رکھ کر اتنا کچھ. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر ملا دیا, وہ قرآن کے ساتھ رکھ دیا اور اس کی کیفیت اس کی پوزیشن یہاں تک بڑھا دی گئی. کہا گیا کہ وہ قرآن کی آیات کو منسوخ بھی کر سکتی, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنا مروجہ اسلام آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے, یہ جتنی چیزیں خارج از قرآن بنائی گئی تھی یہ سارا مذہب اس کے اوپر. قرآن کا مقصد صرف اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کرنا رہ گیا ہوا ہے, عملاً آپ کے ہاں جو مذہب ہے وہ خارج از قرآن جتنی چیزیں ہیں ان کا مدار اسی کے اوپر ہے. آپ کسی سے کسی مسئلے کو پوچھ لیجئے, کوئی سوال کر لیجئے, شریعت کے متعلق, دین کے متعلق, آپ کو جتنی سندیں جتنی اتھارٹی کوڈ کی جائیں گی دی جائیں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے باہر کی کتابوں سے متعلق میں ہوگی. تو اب امت کا کام یہ تھا کہ قرآن کی آیات کو, غری کی آیات کو محکم کیا جائے, اور یہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا قرآن ہی کی مختلف آیات کو, کہ آیات اللہ کو محکم کرنے کے معنی یہ ہے وہ من نام یا حکم کے ماں انزل اللہ کا ادائے کا کروں. کفر اور ایمان میں حد امتیاز یہ ہے کہ جو بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرے, اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے, انہیں تو مومن کہا جائے گا, اور جو ایسا نہ کرے انہیں کافر کہا جائے گا. تو یہ ہے اصل آیات اللہ سے محکم کرنے کا طریق کہ اس کے مطابق جملہ امور سے فیصلے کیے جائیں, اور یہ امور کے فیصلے انفرادی چیز سے ہوتے نہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے اسلام کی یا قرآن کی آیات کو محکم کرنے کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا لاجنسب ہے. فیصلے کرنا جسے آپ کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, اسی کے نظام کے تابع یہ معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے صرف یہ وضو اور طہارت کے مسائل نہیں ہیں, یہ تو زندگی سے متعلق جملہ امور جتنے بھی نظائی امور ہیں, انفرادی ہوں, اجتماعی ہوں, بین الاقوامی ہوں, تمام امور کے فیصلے اگر آیات خداوندی کے مطابق کیے جائیں گے تو یہ تو ہوگا دین, اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوں گے, اس کے الگ حد سے کیے جائیں گے تو یہ اسلام نہیں ہے. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ اب اپنے نبوت کے بعد کسی نبی کی تو ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہوگی کہ جس کو الگ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے کسی نئی تازہ گھڑی کی ضرورت ہو, وہ تو آپ کے ہاں معقول شکل میں موجود ہے. امت کا فریضہ یا منصب یہ ہے کہ اس معصوم کلام اللہ کو اس کی آیات کو محکم کیا جائے, نظام ایسا قائم کیا جائے کہ جتنے فیصلے ہیں اس امت کے وہ قرآن کے مطابق. یہاں تک ہم پہنچے تھے گزشتہ تین چار برسوں میں مسلسل ان آیات کی تشریح کے ساتھ, اور آخر میں یہی تھا کہ الملک یوم یجی للہ یحکم بینہم, اسے کہیں گے حکومت خداوندی, اسے کہیں گے حکومت الہیہ. تو جس میں فیصلے جو ہیں وہ خدا کے قانون سے مطابق کیے جائیں. اب آگے بات چلی کہ کلبی نہ عامل و عامل صالحات کی جنات نہیں, یہ لوگ جس حقیقت پر ایمان رکھیں گے کہ ذریعہ خدا بندی اس قرآن کے اندر محفوظ ہے, مکمل شکل میں ہے, اور عمل صالحات پھر ان آیات خدا بندی کے محکم کریں گے, جو یہی عمل صالح ہوگا. ایمان کے اس یقین کا نام ہے کہ وہی اس قرآن کے اندر ہے, معصوم غیر متبدل شکل کے اندر. اور عمل صالح یہ ہے کہ اس قرآن کی آیات کو محکم کیا جائے, فیصلے جملہ امور سے اس قرآن کے مطابق کیے جائے, یہ عمل صالح ہوا. بعد جو یہ کریں گے کہ جنات النعیم وہ آسائشوں کی زندگی بسر کریں گے. اب یہ زندگی مرنے کے بعد بھی کی زندگی نہیں ہے, بلکہ یہیں سے زندگی وصول ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جس میں یہاں کی زندگی کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہم اسے انہیں اسی دنیا کے اندر سرفرازیاں اور سرفرازیاں جملا نمایاں خدا بندی وہ عطا کر دیں گے جو قوم بھی اس قرآن کے مطابق اپنا نظام قائم کرے. یہیں سے یہ شروع ہو جائے گی بات. اور اس کے برعکس والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین, اور جو اس سے انکار کریں گے, اس صداقت سے انکار, وہی خداوندی قرآن کے اندر معصوم شکل میں غیر متبدل اور مکمل ہے, اور پھر ہمارے قانون کو جھٹلائیں گے عملاً, وہ پہلا عمل صالحات تھا کہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے, اور میں نے یہ واضح کیا تھا ایک درس میں کہ تکذیب آیات کے معنی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر زبان سے مانتے تو رہے, لیکن عملاً یہ بات ہے کہ نہیں, یہ جگہ کہا گیا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ جو کہا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے, قولائے کا لہم عذاب نہیں, یہ اس سے انکار کرے گا اور اس کے خلاف نظام قائم کرے گا, اس کے لیے عذاب تباہی ہے, ذلت ہے میری تباہی. تکلیف کے معنی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری ہزار سالہ تاریخ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ اسی عذاب نہیں کی تاریخ ہے, ذلت امیر عذاب کے اندر لے کر ہے. جو گزشتہ تاریخ کو چھوڑ دیجیے, اپنے زمانے کو دیجیے, آبادی کے لحاظ سے کامن شام کو اچھی کروڑ آبادی اب تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے, کہتے ہیں 90 کروڑ کے زمین آبادی ہو گئی. جیوگرافیکل پوزیشن ان کی یہ کہ مراکش سے لے کے اور انڈونیشیا تک ایک مسلسل بحر متلاطم ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, اور زمین کے ناخ میں واقع ہوا ہے یہ علاقہ, تو کلچر میں اگر ایک قوم بس رہی ہو اتنی تعداد میں اتنے لمبے خطہ ہے زمین کے اندر جغرافیائی اعتبار سے یہ پوزیشن بڑی محکم ہوتی ہے کسی قوم میں اور پھر اس حصہ زمین کے مختلف حصوں میں سب کچھ موجود ہے کسی دوسرے کی احتیاط ان کو نہ ہو دوسرے کا ان کی احتیاط ہو تو یہ تو بگ تھری پاور کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو بگیسٹ پاور دنیا کے اندر ہونی چاہیے تھی یہ کام لیکن آپ غور کیجیے وہاں سے یہاں تک تو سارے کام ایک جلد کا میں زندگی نفر کر رہی ہے اور ساری ہے ان کے اوپر بگ پاور ان کی احتیاط ان کو ہر وقت آ جائے گی اپنے فیصلے آپ نہیں یہ کر سکتے دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ ہے اس چیز کے سچ جیتے آیا انکار نہیں کرتے لوگ جان کے عملاً اس کے اعتبار نہیں ہے کہ واقعی بات یہ چیز سے ہی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو ہر قسم کی کچھ سواریاں تمہیں میسر ہوں گی اس کے خلاف جاؤ گے تو جلد کامی آزاد ہو جائے اب اگلی آیات آیات میں بات بازی کی کہ یہ جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے آیات اللہ کو موکن کرنا جسے میں نے کہا ہے کہا کہ یہ چیز مسجدوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہو سکے قرآن کے مطابق جب فیصلے کرنے کے لیے اٹھو گے تو دنیا کی جتنی مفاد پرست قومیں ہیں وہ مخالفت کے لیے اٹھ رہی ہوں گی یہ تو موت کا پیغام ہر نئے غلامی کے لیے دنیا کی کوئی قوم بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی خطہ زمین میں بھی اس قرآن کے مطابق نظام قائم ہو جائے اگر کہیں بھی یہ قائم ہو جائے تو باقی دنیا کے نظام باقی رہ ہی نہیں سکتے یہ ایسا مثالی نظام قائم ہوتا ہے کہ جب قدون عزیز نہیں مل رہا ہے افواجہ قرآن نے کہا کہ تم اسے قائم کر کے دیکھو باقی دنیا کے انسان فوج در فوج اس کی طرف لپک کر آ جائیں گے امر کر آ جائیں گے اس نظام کی طرف اس لیے دنیا کی وہ قومیں جس کے خلاف نظام قائم کیے ہوئے چلی آ رہی ہیں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے مطابق نظام قائم ہو جائے اور جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے تو یہ مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اسی لیے قرآن نے مقدم مقامات میں یہ کہہ دیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی بیٹھے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو وہ کچھ نہیں جیتے کیونکہ اس کو دیکھ کر ان قوموں کے بیتی جنہوں نے ذریعہ خدابندی کے مطابق نظام کام کرنے کی کوشش کی کہا ان تمام حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا وہ مسائل جو مشکلات یہ نامفاد حالات ان تمام کو برداشت کرنا ہوگا مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اس کے لیے پہلی منظر ہے والذین حاضر کی سبیل اللہ ہے اب اس نظام کے قیام کے لیے یہ پہلی منزل اس نے ہجرت کیا ہے اور یہ کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے ہر رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں گے جس مقام میں وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے کچھ عرصے تک تو وہاں وہ اس دعوت کی تبدیل کرتا ہے پھیلاتا ہے اس کو اور اس کے بعد جو وہاں سے اپنے ان چند متدینین کے ساتھ لے کر جو اس کے ساتھ ملتے ہیں لمبے عرصے میں بڑے تھوڑی سی تعداد میں وہ کسی ایسے خطہ زمین کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس نظام کے قیام کے لیے سزا زیادہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے اسے ہجرت کہا جاتا ہے ویسے تو ہجرت کو لیجیے عمومی معنی کے اعتبار سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دیا جائے, جو کچھ چھوڑنا پڑے. اور اس چھوڑنے میں آخری مرحلہ وہ آتا ہے جہاں گھر بار چھوڑنا پڑے, وطن چھوڑنا پڑے, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے, مال و سامان کا باپ کو اور جائیدادوں کو چھوڑنا پڑے, پلو جھاڑ کر اٹھ کر اور چل پڑے انسان, یہ ہر کچھ چھوڑ کر اسے ہجرت کہتے ہیں. کیونکہ اس کا آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرح منتقل ہوتا ہے انسان. ضرور میں ہمارے ہجرت میں یہی تصور ہے, ورنہ قرآن یہ بتاتا ہے تو اس میں تو پہلے دن سے ہی ہجرت شروع ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جو اس کی مخالفت کا مزاجیت کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی. اور رفتہ رفتہ جہاں تک آ جاتے ہیں تو پھر گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, وطن چھوڑنا پڑتا ہے, یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ چھوڑنا کیپیبل نہیں ہے, یہ بھاگنا نہیں ہے, بلکہ یہ کسی ایسی سزا کی طرف منتقل ہونا ہے جہاں اس نظام کے قیام کے لیے حالات زیادہ سازگار ہیں. یہ ہے وہ انتقال مکانی کا مرحلہ جسے ہم عام طور سے ہجرت کہتے ہیں. اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک جگہ ایک قوم نے اس کی تبلیغ کی, چاہا کہ ایسا نظام قائم ہو, وہاں کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی, انہوں نے اس مخالفت کا مقابلہ نہیں کیا, یہ قابل نہیں تھے کہ اس کی مداخلت کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اچھا دادا ہم اس مقام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی دوسری جگہ. تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں اس کے اعتراض کیا ہو, بلکہ یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہی ہوا. یہ بلا اور گپتا جو گلے پڑی ہوئی تھی اس میں ہم چھوٹ گئے, آرام سے زندگی بسر کریں گے. بہرحال ان کی مداخلت میں, ان کی مخالفت میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اچھا ہوا یہ گئے تو جلے جانے دیجیے, لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا ارادہ کیا ہو اور اس کی بھی مخالفت نہ ہوئی. یہ مخالفت کیا ہے؟ مخالفت در حقیقت قرآن یا وحی کے مطابق نظام قائم کرنے کی مخالفت ہے. اس میں اس کا سوال نہیں کہ یہ کس مقام سے یہ نظام قائم ہوتا ہے. اپنے یہاں مخالفت تھی کہ یہاں یہ نظام قائم ہم نہیں ہونے دیں. اب یہ لوگ یہاں سے اس کو جا رہے ہیں دوسری طرف سے, جہاں جاتے ہی ہم اس کو قائم, تو چونکہ ان کے سامنے تو مقصد یہ تھا کہ اس نظام کو قائم نہیں ہونے دینا, اس لیے وہ اس کو بھی کبھی پسند نہیں, گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کسی دوسری جگہ جا کے اس نظام کو قائم کرنے. اور اس مخالفت میں وہ سچے تھے. جیون من ہمیں المدینی نہیں, احساس ہی نہیں اس کی حساب سے قرآن کے مطابق نظام قائم کرنے سے انقلاب کتنا بڑا آتا ہے دنیا میں. دنیا کس طرح چھٹی نہیں چلی جاتی ہے اس کی طرف. وہ مخالفت کرنے والے جو تھے, اگر ہم قرآن کریم کی تاریخی لے لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی, تو یہ مخالفت کرنے والے جو قرآن جو تھے وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے قرآن کو, ہم سے بہتر طور پر جانتے تھے کہ اس کے نظام کے قیام کے اندر ان کے لیے کتنی قیامتیں موجود ہیں. وہ اس نظام کے متعلق سمجھتے تھے کہ اگر کہیں بھی یہ قائم ہو گیا تو ہماری مفاد پرستی باقی نہیں رہ سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں کس طرح ان کے اس قیاس کو یہ اس وسوسے کو صحیح کر کے بتا دیا. کہ واقعی یہ نظام اس زمانے میں مکے سے 300 میل دور مدینہ کوئی چھوٹی منزل نہیں ہوتی، وہ آج کی دنیا نہیں تھی کہ 300 میل کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں ہوائی جہاز میں طے ہو جاتا ہے. اتنے دور جا کر وہاں سوراج کا کوئی تعلق راستہ ہی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ سوراج کی ایک مملکت تھی اور اس مملکت کا ایک حصہ مدینہ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہماری مملکت کے کسی گوشے میں بھی یہ ایسا نظام کام نہ کر سکے. مملکت تو تھی ہی نہیں سوراج کی، لیکن اعتراض نہیں. وہ جانتے تھے کہ کہیں بھی یہ نظام اگر قائم ہو گیا تو ہم باقی نہیں رہ سکتے. اس لیے ہجرت کے مقام سے ہی مخالفت ان کی ہو جاتی، جانے بھی نہیں دیں گے، جہاں قائم بھی نہیں کرنے گے. قرآن میں بھی یہی بات ہے، کہا تھا لیکن مثال اسلام نے کرایا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس قوم سے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے، ہم نکل جائیں یہاں سے سداری لگ سکتے. تمہیں یہ اچھے نہیں لگتے ہیں ان کی تو اس میں جگہ ختم کرتے ہیں، تو تمہیں توڑ دو. جب وہ خیر اچھے چلے جا رہے ہیں، جانے دو میرے ساتھ انہیں. پھر کیا ہوا؟ جانے دو، ہم جانتے ہیں کہ اس جانے کے معنی کیا ہوں گے. نہیں جانے دیں، ریسٹ بھی نہیں تھی، نہیں جانے دیں. اسی لیے کہا کہ یہ مرحلہ جو ہے آیات اللہ کے حکم کرنے کا، یہ آسانی سے طے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور پہلی قربانی جسے آپ ہجرت کہتے ہیں، چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ہے ثم قتلوا او ماتوا، ہجرت کے متعلق کہا ہے کہ ہجرت اگر کر کے بھی نکلے اور وہاں پھر اگر جنگ کرتا ہوا مارا قتل ہو جائے، یا اس راستے میں ویسے کبھی موت سے ہی مر جائے، تو گویا تمہ کوٹلی سے نظر آ گیا کہ یہ جو قتال تھا ان مخالفین کی طرف سے، یہ بدر کے میدان میں نہیں جاتے ہوا، یہ تو یہی سے انہوں نے اس قسم کی سازش کر دی تھی تم کے خلاف، اور اسی لیے ان کو لمبا عرصہ لگ گیا تھا جہاں سے وہاں جانے کے لیے، اور چوری کتنے جاتے تھے ملے، کیونکہ نکھل سال میدان میں آ کر ان کے خلاف جنگ کرنے کی تو ابھی قوت تھی نہیں. تو یہ جو چیز ہے سرما کوٹلو میں، یہ نظر آتا ہے کہ نوبت جہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہ انہیں یہاں سے آسانی سے نکل کر بھی جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے، رحمند نہیں تھے. تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہجرت کرنے والا بھی یہاں سے جو نکل کے جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ میدان جنگ میں جو مجاہد جاتے تھے ان کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ کہا تھا، میدان جنگ میں جانے والوں کے متعلق. تین بتا 156 یہ یہاں ذکر میدان جنگ میں جہاد کا ذکر ہے، جسے قتال یا جنگ کہا جائے گا، اس میں یہ چٹی کہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس راستے میں اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا تبھی موت سے مر جاؤ تو بھی تمہارے مدارج اور مناسب میں اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ دشمن کی تلوار سے تمہاری گردن ہی کٹے. جب تم نکلے ہو اس راستے میں جنگ کرنے کے لیے, جان دینے کے لیے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس راستے میں کبھی موت سے ہی کوئی مر جائے. تو اب یہ جو ہمارے ہیں عام طور سے ہے نا کہ شہید اسے کہا جاتا ہے میدان جنگ میں وہ جو دشمن کی تلوار سے جس کا گلا کٹے, اس طرح سے قتل ہونے والا جو ہے وہ مقتول کی اس بیر اللہ کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم اس میں اضافہ کرتا ہے کہ اس راستے میں جاتے ہوئے اگر کبھی وہ اچھے بھی کوئی مرتا ہے تو وہ بھی اسی کے برابر ہے جو میدان جنگ میں جا کے جو دشمن کی تلوار سے جس کا گلا کٹ جاتا ہے, قتل ہو جائے یا اس کو سبھی موت آ جائے, اللہ کو ہے اس کے مناسب ہے. اس لیے کہ یہ اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اصل چاہے تو وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ اٹھ کے چلے ہیں, یہ جان دینے کے لیے چلے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر یہ ہجرت فیس بیر اللہ نے بھی یہ کیفیت ہو تم نہ ہوتے لو آؤ بات قتل کر دیے جائے یا ان کو موت آئے. اور آگے یہ جو دست ہے اس سے یہ نظر آتا ہے اب سبھی موت سے مر جائے یا قتل ہو جائے, ہمارے نقطۂ نگاہ سے عام نقطۂ نگاہ سے تو ان سے موت وارد ہو گئی. عام نقطۂ نگاہ سے یہ ختم ہو گئے, لیکن قرآن جو تصور دیتا ہے زندگی کا اس میں تو جسم کے اوپر تو یہ موت وارد ہوتی ہے. انسان کی جو نفس ہے, انسان کی انسانیت جسے ہم کہتے ہیں, کچھ بھی نام اس کا رکھ دیجیے, وہ جو اس کی میں ہے وہ تو اس موت سے نہیں مرتی, وہ تو آگے بھی چلتی ہے. اسے ہے جہاں سے آپ کچھ کہتے ہیں. اب وہاں یہ جو آخرت کی زندگی ہے, ہمارے تصور تو یہ ہے نا کہ یہ یہاں سے مرنے کے بعد آگے گئے جنت میں پہنچے تو بس وہ جنت آخری مقام ہو گیا. اب وہاں اپنے طور پہ کھانا پینا ایش کرنا یہی کچھ ہوگا تھا, اور اس کے بعد آگے کوئی تصور نہیں دیا جاتا. بات یہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے مقدم بات کہا ہے قرآن کریم کی روح سے, یہ تو زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے. وہ جو پہلا آپ کے یہاں کا ایک لائف سیل تھا, وہاں سے زندگی نے, لائف نے ارتقائی منازل طے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ درجہ بدرجہ یہ سبھی منازل طے کرتی ہوئی حیوانی درجے تک پہنچی, وہاں سے ایک منزل آگے بڑھی انسانیت کے درجے کے اندر آئی. یہاں یہ حیوانیت سے مختلف ہو گئی کہ یہاں اس میں ایک ایسی شے آ گئی کہ جو اب کبھی موت سے مر نہیں سکتی, آگے جاتی ہے. اور اتنا نہیں ہے کہ وہ اس موت کے بعد آگے گئی اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ ختم ہے, اس نے مزید ارتقائی منازل طے کرنے ہیں. جنت آخری مقام, آخری منزل نہیں ہے, وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے, آگے چلنے کا مقام ہے. دیکھیے ایک لفظ میں قرآن کیسے یہ بات صاف کرتا ہے کہ یہ لوگ جو اس راستے میں قتل کر دیے جائیں یا کبھی موت مر جائیں, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, اس کے بعد اللہ ان کو سامان نسو نما دے گا نہایت خوشگوار اور حسین. نسو نما کا سامان تو کسی کے لیے ضرورت ہے نا, تو جس نے آگے بڑھنا ہو نسو نما پاس آئے. یہ جو چیز ہے کہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر اور قرآن کریم نے شہداء کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. یعنی شہداء جو ہے شہید کا لفظ تو ہماری اصطلاح ہے, قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ان کے لیے. قرآن نے ان کے لیے مقتولین فی سبیل اللہ کہا ہے, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے اور ان آیات کی روح سے جیسے ہی مر جانے والے خدا کی راہ کے اندر. تو یہ جو ہے ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے جسے حیات جاوید کہتے ہیں کہ انہیں وہاں رزق ملے گا, اور رزق سامان نشو و نما کو کہا جاتا ہے. یہ صرف یہ دھوتی کپڑے کی بات نہیں ہے, یہ تو کبھی جسم آپ کا جو ہے اس کی نشو و نما کا سامان ہے. یہاں بھی انسانیت کی نشو و نما جو ہے وہ صرف دھوتی کپڑے سے نہیں ہو سکتا. روٹی کپڑے تک مکان تک کی ضرورت تو حیوانی لوگ سطح پہ بھی ہوتی ہے, ہر حیوان کو ضرورت ہوتی ہے. انسان کی بھی تبھی زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے. زندگی کے اس درجے میں بھی انسانیت کی نشو و نما کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سامان رزق جو ہے وہ انسانیت کی تربیت کے لیے ہوتا ہے, اس کی تصحیح تعلیم کے لیے ہوتا ہے, اس کو ویلیوز جسے آپ یا اقدار کہتے ہیں ان سے روح شناس کرانے کے لیے ہوتا ہے, ان کے مطابق زندگی بسر کرانے کے لیے ہوتا ہے. یہ سامان جو ہے اس کو بھی رزق کہا ہے قرآن میں, اور اسی لیے رزقن حسنا کہہ کے تو بات صاف کر دی ہے. تو بات یہ آ رہی تھی کہ یہ آیات اللہ کو محکم کرنے کا جو سوال ہے یہی مکتبوں مجلسوں کے اندر بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جو آپ اٹھیں گے تو دنیا بھر کی مخالفت مول لینی پڑے گی, اور اس میں پہلی منزل یہ ہجرت کی آئے گی, انتقال مکانی جسے کہتے ہیں, آخری چیز. اس میں بھی یہ کیفیت ہوگی, قتل کیے جائیں گے, موت آئے گی. لیکن خدا کے ہاں ان کے مدارج وہی ہیں جو جیسے مدارج میدان جنگ میں جا کے جان دینے والوں کی یا مر جانے والوں کی. ان میں قرآن دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, وہی ہے تو کہا ہے نا کہ وہاں سامان نشو و نما دیا جائے گا, اور وہ یہ کہا یہ ہے کہ یاد رکھو اس قسم کا بہترین سامان نشو و نما جو ہے خدا ہی کے ہاں سے مل سکتا ہے. سبھی طور پہ تو ہر جگہ سے مل سکتا ہے, لیکن انسانیت کی نشو و نما جو ہے اس کا سامان یہاں بھی خدا کی مقرر کردہ اقدار اور ویلیو کے ذریعے مل سکتا ہے, اور اگلی زندگی میں تو بہرحال اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یہ جو اس راستے میں قتل ہو گئے یا جنہیں موت آ گئی, نہ یوگ سے نہ ہوں مد قدئی یا رونا ہو, انہیں ایسی زندگی نصیب ہوگی جسے وہ بہت پسند کرے, ان کی مرضی کے مطابق زندگی ہے. وہ جو رضی اللہ عنہ یا رضی عنہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ, رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں ہم ان صحابہ کے ساتھ, وہ یہی چیزیں ہیں کہ ایسے مقامات, ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جنہیں وہ بہت پسند کریں گے. ان اللہ لعلیم علیم, وہ جانتا بھی ہے کہ اس راستے میں کیا کیا دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں گی. اور اس کے بعد یہاں ایک بات, یہاں علیم کا لفظ بھی عجیب آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علیم اسے کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اوپر بھڑک نہ اٹھے, جس میں سہار اور تحمل بہت زیادہ ہے. تو یہاں کہا تو یہ خدا کی صفت کے لیے ہے, لیکن در حقیقت کہا گیا ہے یہی مومنین کی صفت ہے. اس کے لیے حلیم ہونا بڑا ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک اٹھنے والے بڑے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے, اور جب تہموں کو جذباتی بنا دیا جاتا ہے تو وہ تو کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. وہ تو جکڑ کی طرح اٹھتی ہے, آنکھوں کی طرح بیٹھ جاتی ہے. ان کی ساری تاریخ کا محافل تباہیاں اور نقصانات ہوتا ہے, اچیومنٹ نہیں ہوتا. اچیومنٹ قوم کی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ قوم حریم تحمل مزاج ہو, بھڑک نہ اٹھے, ہر معاملے کا فیصلہ ٹھنڈے دلوں کے بعد سے غور اور تدبر سے کرے. ہمارے ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ میں سر سید اور اقبال تو نظری طور پہ مفسر تھے, عملی زندگی کے اندر ہماری خوش بختی تھی کہ قائد اعظم جیسا شخص مل گیا. آپ دیکھیں گے قائد اعظم کی زندگی میں وہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھڑک نہیں اٹھتے تھے, بڑے مکمل مزاج. ساری جنگ انہوں نے لڑی ہے, اور جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اس جنگ کی بھی مثال نہیں ہوگی کہ ایک مملکت حاصل کی گئی ہے, ایک جان دینا تو ایک طرف رہا, ایک سنگڑی سے قطرہ خون بہائے بغیر ایک مملکت حاصل کی ہے ہم. وہ تو گاندھی نے جب شروع کی ہے اپنے ہاں کی یہ سول ڈسوبیڈینس قانون کتنی کی وہاں مہم شروع کی تھی 1942 میں, تو اس نے دعوت دی تھی قائد اعظم کہ آپ کا اور ہمارا یہ مقصد تو مشترک ہے نا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو ایک انڈیا موومنٹ جو میں چلا رہا ہوں اس میں شریک ہو جائیے, اور اس کا طریقہ کار ہے سول ڈسوبیڈینس. عام قانون کتنے قائد اعظم نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں قوموں کے سلسلہ اجتماعیت پہ تمہاری نگاہ نہیں ہے. قوم کو جب قانون شکنی کی عادت ڈال دی جائے تو آج وہ قانون شکنی آپ دشمن کے خلاف کرا رہے ہیں, کل ہی یہ قانون شکنی تمہارے خلاف بھی کر دیں گے. قوموں کو کبھی قانون شکنی کی عادت نہ ڈالیے, قوموں کو قانون کی پابندی کی عادت ڈالیے. یہ ٹھیک ہے کہ آج قانون غلط ہے, ہم قانون کو بدلیں گے. اگر قانون شکنی کی عادت راسخ ہو گئی قوم کے اندر تو جو بھی قانون آپ بنائیں گے وہ کتنے اچھا کیوں نہ ہوگا, وہ قوم اس کو توڑے گی کہ تم نے سکھایا ہی صحیح ہے. میں اپنی قوم کو اس کی عادت نہیں ماننا چاہتا, میں اس قانون کو بدلوں گا لیکن قوم کو قانون شکن نہیں بناؤں گا. یہ جب کہا جاتا ہے صاحب کہ دیکھیے نا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے اور یہ نہیں کیا, بہت بڑا اعتراض ہو گیا. سب سے بڑی تو میں کہتا ہوں ملک کریڈٹ ہے, میرٹ ہے اس کا. اتنی عظیم تاریخ کو چلایا, اتنی عظیم مملکت کو حاصل کیا, ایک بندے کو ایک انسان کو ایک دن کے لیے کہیں جیل نہیں جانا. گاندھی سے یہاں سے جو آپس میں ہوا تھا جس کا پنجاب میں وہ منڈوت اور وہ اس کا گزر آزاد تھا, وہ تو باہمی ایک کرتے تھے انگریز کے خلاف یا ہندو کے خلاف, یہ ایک دن کے لیے بھی یہ چیز نہیں انہوں نے ہونے دی. میں یہ تحمل مزاجی اور برداشت اور سہار کی چیز جو ہے یہ بڑی بڑی قوت ہوتی ہے. کہا کہ اس راستے میں یاد رکھو حلیم ہونا بھی ضروری ہوگا, حلیم ہونا بھی بڑا ضروری ہوگا, باخبر بھی رہے, چوکنا رہے, چاروں طرف نگاہیں اس کی ہوں, اور پھر بردبار اور سہار اتنی ہو کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بڑک نہ ہو. بڑا مقصد سامنے آئے تو جان بھی دے دے, یہ ٹھیک ہے, وہاں تو یہ کرنا ہوگا. یہی بڑے بڑے سی باتوں کے اوپر بڑک نہ ہو. وہاں اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو ابھی اسی صورت میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے 39ویں آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا نا, ابھی اسی صورت میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے 39ویں آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا نا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو بھی اب جن پہ اس قدر مظالم ہوئے ہیں انہیں بھی میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے. میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت دی ہے قرآن, اجازت تو وہاں بھی مشروط کر دی ہے اس کے ساتھ بے انہم ظلمو, کہ ان پر بڑے ہی مظالم ہوئے اور اس کی انتہا ہو گئی تھی. تو اس مدافعت کی, اس ظلم کی مدافعت کے لیے اجازت انہیں دی جاتی ہے کہ یہ میدان جنگ میں آ جائیں. اور آپ کو یاد ہے کہ وہیں یہ بات قرآن نے یہ کہہ دی تھی کہ انہیں کو یہ اجازت اس لیے ہی نہیں دی جاتی کہ ان سے مظالم ہوئے ہیں, ان سے زیادتی ہوئی ہے, بلکہ یاد رکھیے لو لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ظلم اور استبداد کسی قوم کے خلاف کیوں نہ ہو, اس امت کا فریضہ یہ ہوگا کہ مظلوم کی حمایت کرے, ظالم کے خلاف کی نہ صفر ہو کے کھڑا ہو جائے. مظلوم کسے باقی کہا, اگر یہ انتظام ہم نہ کرتے رہے ایسی قوم دنیا میں موجود نہ رہے جو مظلوم کی مدافعت کے لیے سینہ صدر ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں تم دیکھو کوئی گرجا, کوئی یہودیوں کا معبد, کوئی مندر, کوئی کلیسا, کوئی مسجد باقی نہ رہے. وہ تو یہ گرجاؤں اور مندروں کی حفاظت کے لیے اس امت کو بھی کھڑا کرتا ہے. ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کسے بات ہو, اس مقام پہ اجازت دی جاتی ہے اس قوم کو ان کی مدافعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے. جہاں وہی چیز آئی کہ ظالم, اب پوچھا جائے گا یہ ظالم جو ہے, یاد رکھیے نشان دے دیجیے اس کو, یہ وہی بائی بٹا 39-40 جو آئے تھا نا, جہاں اجازت دی گئی ہے جنگ کی, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب ہجرت ہوئی, اس کے بعد یہ جنگیں ہوئیں, اس میں یہ قتال بھی ہوا, یہ کیوں ہوا؟ ظالم جو ہے یہاں ظالم کا اس کا جواب ہے, یہ اس لیے کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به, جس سے ظلم و ستم کیا جائے اور اس کی انتہا ہو جائے تو اسے ضرور ہم, اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس ظالم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کی سلائی کو مروڑ دے. اور اگر ایسا کرنے میں سما بوگیا علیہ ہے, وہ اور شدت سے ان کے اوپر چڑھ دوڑے, نہ جن سرن نہ ہم مدد کریں گے ایسے کریں, ایسی قوم کی مدد ہمارے قوانین شریف سے ہوگی. اب وہی جو اجازت وہاں دی نا, کیونکہ ان پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں اس لیے اس ظلم کی مدافعت کے لیے انہیں اجازت دی جاتی ہے میدان جنگ میں نکلنے کی. یہاں بھی وہی بات کہی کہ من عاقب بمثل ما عوقب به, جو ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر ہوئی ہیں انہیں روکنے کے لیے اس کی لکھی یہ چیز ہے, زیادتی نہیں یہ کر سکتے کر سکتے, بلکہ ہمت بھوگیا علیہ وہ اگر زیادتی ان کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ مدافعین کے لیے اٹھتے ہیں وہ اور زیادتی کرتے ہیں, کہا کہ پھر ان لوگوں کی ہم مدد کریں گے. ان اللہ لعفو غفور, خدا کے قوانین میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کو مٹا بھی دے, عفو اسے کہتے ہیں غفور, اور پھر ان کو سامانِ حفاظت بھی ادا کر دے کہ پھر کسی کو اس کی ضرورت نہ ہو کہ ان کے خلاف بری سانس اٹھا دیتی ہے. تو آیات اللہ کو جو محکم کرنے والے ہیں جو قوم جو امت, اس امت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کتنی قوت پیدا کر رکھے, جیسا قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو جس مملکت میں آیات اللہ کو تم محکم کرنا چاہتے ہو اس کی سرحدوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مخالف ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اب آگے قرآن اپنے انداز میں اٹھتا ہے کہ ایک نظریہ ایک کلیہ ایک اصول ایک قانون بیان کرتا ہے, پھر مثالیں دیتا ہے عام مشاہدات کی جو ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے. کہا کہ اگر یہ صورت ہو کہ ظالم ظلم میں بڑھتا ہی چلا جائے اور کوئی اس کو روکنے والا ہی نہ ہو اور یہ مستقل طور پر اس کی روش چلتی جائے تو تم سوچو کہ کیا حشر ہو انسان. کہا یہ بات نہیں ہے, بالکل ایام انہیں ڈالے دو بین اللہ, یہ گردش دلادی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مستقل طور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی قسم کا یہ ظلم کا نظام جو ہے یہ قائم ہو, اس میں تبدیلی نہ آ سکے. کہا دیکھتے نہیں ہو گانے کا بین اللہ یوں جو لینا پھر نہار ہے وہ یوں جو نہار ہے پھر ہے وہ. اگر یہ ہو کہ تاریخ رات مستقل تاریخ ہمیشہ کے لیے تاریخ رات ہی رہے دن ہی نہ کبھی چڑھے تو سوچو کہ کیا حشر ہو انسانیت کا. ہمارا نظام تم دیکھتے ہو کہ ہر سب کے بعد سحر ہوتی ہے, اس لیے یہ جو ظلم کی تاریکیاں ہیں یہ مستقل طور پہ نہیں ابدی طور پہ نہیں رہتا. یہ تاریکیاں چھٹتی ہیں. کیا مثال ہے اس بات, ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے ہر دن کے بعد رات ہوتا ہے. یہ چیز ابدی طور پر یہ چیز جو ہے یہ قائم نہیں رہتی, جن کے ہاتھوں میں قوت ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھوں میں رہے گی اور ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے کرتے چلے جائیں گے, کوئی ہمیں روکنے والا سامنے والا ہی نہیں ہوگا. کہا ان سے کہو کہ دیکھتے نہیں ہے نظام کائنات کیسے چل رہا ہے, رات ہمیشہ کے لیے رات نہیں ہے, یہ گرد سے بیلو نہار تو ہمارے ہیں بھی وہ کہتے ہیں, محاورہ ہو گیا ہوا ہے اس کا, یہ محاورے کی زبان میں گفتگو کی ہے قرآن میں جہاں ان سے کہتے ہیں اس میں تبدیلی تو فطرت کا قانون ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر یہاں کوئی اندھی زہری گونگی قوت کار فرما نہیں ہے. اس نظام کے پیچھے وہ خدا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر سننے والا دیکھنے والا ہے, اندھی قوت نہیں ہے اس کے پھر قوانین قدرت یا قانون قدرت تک ماننے والے یہ جو یورپین سائنٹسٹ ہمارے یہاں کے ہیں وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ قوانین تو ہیں یہ جن کی روح سے یہ فطرت کا نظام چلتا ہے, لیکن ان کے پیچھے جو قوت اندھی بحری قوت ہے فطرت کی اس کو اس میں دخل نہیں ہے. وہ یہ فرق ہے قرآن پر ایمان رکھنے والوں میں اور ان لوگوں کے اندر. قرآن کے ایمان رکھنے والا یہ مانتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک قوت ہے, اور وہ قوت ہے کہ جو علیم بھی ہے, جو سمیع بھی ہے, جو بصیر بھی ہے, دیکھنے والی, سننے والی, علم رکھنے والی, خبر رکھنے والی. وہ قوت ہے کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں. اور کہا یہ کہ یہ نظام تو اس خدا کا قائم کرتا ہے کہ جو سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, اندھی اور دہی قوتوں کا مالک نہیں ہے. ذالک پھر وہی ذالک, آپ دیکھیے گا کیسے یہ ذالک آ رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کے معنی یہ ہے, بات تو پہلے یہ کی تھی نا کہ اجازت دی ہے جاننے جانے کی, بات تو یہ کی ہے نا کہ ہم نے کہا ہے ان لوگوں کو کہ اس مقام کو چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ, کسی دوسرے مقام کی طرف نکل کے چلے جاؤ. یہ ہے وہ چیز جو کہی گئی ہے, اور اس کے لیے آ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے. اب بار بار وہ کہہ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ جن پہ ظلم و تعدی ہوتی ہے ان کی مداخلت بھی تو ہو. یہ اس لیے ہے کہ تم دیکھتے ہو گردے کے لیل و نہار کو, کہ رات کی تاریخی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور یہ اس لیے ہے کہ الحق جسے کہا جائے گا, دی ٹروتھ جو کہا جائے گا, وہ تو صرف خدا کی قوانین, خدا کی آیات ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ اللہ ہی الحق ہے, تو اللہ تو ہمارے سامنے اس کلام اللہ کی شکل میں ہے نا, جسے قرآن کریم کہتے ہیں. یہ الحق ہے, اس لیے قرآن کو اس نے الحق کہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ الحق جو ہے وہ ایک ہی ہے, یہ مختلف نظام نہیں ہو سکتے. وہ ایک ہی نظام ہے کہ جسے آپ حق پر مبنی نظام کہہ سکتے ہیں, اور وہ نظام وہی ہوگا جو آیات اللہ کو محکم کرنے کی ریت سے قائم ہوگا, وہ ہوگا الحق. اور اس سے بات ماں یدعون من دونہ, اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے خدا کی کتاب, اس کے علاوہ کسی اور کو بھی تم اگر دعوت دو گے, پکارو گے, بلاؤ گے, اس کے مطابق نظام قائم کرو گے, ہوگا باطل وہ باطل ہو. اب آپ دیکھیے قرآن کس طرح اسے کا ہی کہتے ہیں الحق. یہ قرآن ہے, یہی بات چلی آ رہی ہے شروع سے. اس سے سوا, اس کے علاوہ, علاوہ نہیں بلکہ سوا, جس نظام کو بھی تم دعوت دو گے, جن قوانین کے مطابق بھی اپنا نظام متشکل کرو گے, وہ بات لے گا. اب اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بٹھیرا کہتے رہیے کہ صاحب یہ اسلامی نظام ہے, یہ ہماری شریعت ہے, اس کے مطابق ہم یہ کچھ کرتے ہیں. بات تو سچی ایک ہی ہے, اگر وہ الحق کے مطابق ہے, قرآن کی آیات کے مطابق ہے, تو صرف اسی کو آپ نظام شریعت اور نظام اسلام کہہ سکتے ہیں. ماجدون من دونے ہی جو ہے اس کے سوا کسی اور کے مطابق اگر تم یہ کچھ نظام قائم کرتے ہو, وہ باطل ہے. بتاؤ کہ یہ ہے. یہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے ویزا میں بند جو ہمارے ہاں اسلام 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 سے پکارا جاتا ہے, لیکن اس اسلام میں بھی آپ دیکھیے ان پکارنے والوں کے اندر بھی اپنے ہاں کوئی عبادت نہیں ہے. یہ اسلام جو پکار رہے ہیں مختلف یہ لوگ, وہ اسلام ہی کہیں ایک ہو. ہر پکارنے والا کا اسلام مختلف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ما یدعون من دونہ ہی ہے. الحق تو ہوتے ہی ایک ہے, اس نے تو قرآن نے کہا ہے, خدا نے کہا ہے. وہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. تو جہاں اسلام اتنا مختلف ہو جائے ہر ایک کا الگ الگ, وہ الحق کے اوپر مبنی ہو جا نہیں سکتا. اور اگر یہ سارے مختلف اسلام جو ہے یہ سارے کے سارے الحق پہ مبنی ہے, قرآن پہ مبنی ہے, تو معاذ اللہ قرآن کا وقاوا باطل ہو گیا کہ اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے. تازہ تازہ شہادت کی جو زیادہ مؤثر ہوتی ہے, پھر میں پیش کرتا ہوں اسے. اسلام کا نام لے کے یہ کھڑے ہوئے, چھوڑ دیجیے اس الیکشن میں مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو مقابل کی پارٹی ہے وہ اپنی اسلامی خدمات بنا رہی ہیں, یہ مقابل میں کھڑے ہوئے یہ بھی اسلام کا نام لے کے کھڑے ہو رہے ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے, انہیں کو لے لیجیے, ایک پارٹی کو لے لیجیے. ان کے اسلام کے متعلق جو آپ کو معلوم ہے نا, ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اس اسلام کے جو تین بڑے بڑے دعوے دار ہیں, مودودی صاحب, نورانی صاحب, مفتی صاحب, کہا یہ گیا کہ یہ ایک امام کے پیچھے ایک نماز پڑھ کے بتا دیں. اور اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کیا گیا. چیزیں مان یہ سوچنے کی چیزیں ہیں, کیا یہ الحق ہوگا؟ جن کی تحریر یہ ہے کہ نماز جیسا طریقہ بھی وہ اکٹھے مل کے ادا نہیں کر سکتے, کیا ان کے ہاں کی شریعت, ان کا نظام شریعت, ان کا نظام اسلام یہ ایک ہو سکتا ہے؟ اگر دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ حق سے مبنی ہے, تو پھر تو حق کی مختلف شکلیں بیٹھنے والی ہے, دشہرے والی ہو جائیں گے. نہیں ابھی لانے میں ذالک بان اللہ هو الحق, الحق تو صرف یہی ہے, وان ما یدعون من دونہ هو الباطل. اس کے علاوہ جس سے بھی آپ کے بارے میں کہا تو یہ جائے گا کہ باہر ہاں ہم اسلام ہی کا نام دے رہے ہیں, اسی مدد سے کہہ رہے ہیں. عزیزان ایمان, اس کو ذرا آگے بڑھائیے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے, ہر ملک میں رسول بھیجے, ہر زمانے میں رسول آئے. یہ جو باقی دنیا میں اہل ملاحت ہیں, ان میں سے بھی تو ہر ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کا بھیجا ہوا جو دین تھا, جو نظام تھا, ہم اس کے داروں ہیں. ان کی اس بات کو تو آپ بدری مانتے ہیں, بادل ہے. کیوں بادل ہے؟ ہم سے مختلف ہے, اس لیے بادل ہے. اور اپنے اندر اگر اتنے جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا اگر یہ دعویٰ اسلام کا ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو یہ ان میں سے ہر ایک آپ سے ہی کر. قرآن چھوڑنے کے بعد ہم اسی سطح پہ آ گئے ہوئے ہیں جس سطح کے اوپر باقی اہل لگائے. آیا رونا میں ڈونے ہیں اس حال حق کو چھوڑ, اس سے سارے چیزیں جو ہے جن کی طرح ہو جائے تو بھی عزیزہ نے مان کے یہ قیامت ہے کہ ایک اتنا بڑا فریضہ سناب کا جسے یہ کہتے ہیں کہ مومن اور کافر کے اندر حد امتیاز نماز ہے سناب ہے, روزے ماچر کے جام اداس ہوا گزبنی پورس کے نماز ہوا ہر نشے کے سامنے لکھا ہوا اتنا اہم فریضہ کافر اور مومن کے درمیان حد امتیاز خدا کا مقرر کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متشکل کرتا ایک رسول کا اور اس کے بعد ان کے نام لینے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تین بڑے بڑے اسلام سے مبئی جو اس وقت ہے وہ ایک نماز ایک جگہ اکٹھی ہو گئی پڑ سکتے تو یہ الحق کے دعوے دار ہو سکتے سندت ہی عزیزہ نے من قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جس امت یا جس قوم کے اندر فرقے ہوں گے وہاں دین نہیں ہوتا, دین نام ہے ایک ضابطہ قوانین کے تابع اس کی عطایت کرنے والی امت, ایک ضابطہ قوانین کے تابع رہنا. تو ایک ضابطہ قوانین کا تابع رہنے میں تو اختلاف اور فرقہ بن نہیں سکتا. یہاں ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا آپ کے یہاں کے پاکستان کا, ذرا کوئی پارٹیاں تو اتنی بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی پارٹی یہ دعویٰ کر دے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن الگ ہے, اسی دن بغاوت کی سزا میں پھانسی کے پڑھا دیا جاتا. امت میں اگر یہ فرقے باقی رہیں تو دین نہیں آتا, دین الحق اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس کا فطری نتیجہ امت واحدہ ہے, ایک امت ایک نظام کے تابع ایک ضابطہ قوانین کی عطایت کرنے والا ایک مرکز کے تابع, اس کا نام ہے اسلامی نظام یا الحق کے مطابق نظام. یہ ہے آیات اللہ کو محکم کرنا. اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ جنگ کی اجازت دے رہا ہے ان کے خلاف, اور اس لیے اجازت دے رہا ہے کہ ان اللہ ہو الحق جہنم یدعون من دونہ ہو الباطل, اور اس حقیقت کو یاد رکھیے الحق کے لیے حوال علی قدیر اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ خدا کے قانون کے لیے ہوگا. کبریائی بھی اس کے لیے ہوگی, علی مطلب اس کے لیے ہوگی, سن رکھیے کہ جہاں بھی قرآن نے یہ چیزیں اپنے لیے کہی ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے اس سے مراد اس کی کتاب اس کی یہ کہتی ہے. پھر اسی طرف آ گیا, پہلی مثال تھی درد سے جانے مہار کی کہ آپ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے فطرت کے اندر بھی یہ کس طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اگلی چیز یہ آئی ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ اتنی سی کمزور کی قوم نہت تھی. یعنی جب انہوں نے مملکت کی تصدیق بھی کی ہے مدینے میں جا کے پہلی جنگ کے زمانے میں تو تاریخ کہہ رہی ہے نا کہ بدر کے میدان میں 300 کے قریب تو سارے یہ مسلمان تھے, 23 سال سے بھی زیادہ, 13 سال مکے کی زندگی کے, تو 2 سال قریب یہاں بھی. اتنی مدت جو تھی حضور کی رسالت تھی اس میں اتنی سی تعداد تھی ساری, اور وہ بھی بے حد دوسری جگہ وہاں سے پناہ لینے والے. اس لیے یہ مہاجرین اور انصار 2 ٹکڑے وہاں بنائے گئے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے مدد کی تھی ان کو وہاں رہنے کی بچنے کی, اس حالت میں یہ قوم اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کہ ان کے اگر ان کے راستے مرادہ فرمائیے, کہتے ہیں کیسے وہ تیسرے تب کی خرچ میں سے الٹ کے رکھ دیں گے. کہا ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ زمین مردہ جس میں کوئی تر و تازگی کا نشان تک نہیں ہوتا, الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة, انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ بنجر زمین بے برگ و بیاہ جہاں زندگی کا کوئی نام نشان نہیں, ایک چیتا آسمان سے آ کے پڑتا ہے, اس طرح سے حیات تازہ اس میں ٹیبل کے اوپر آ جاتی ہے. آسمانی چیتے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی زندگی میں تو وہ بارش کی شکل میں آتا ہے, انسانوں کی زندگی میں وہ وہی کی شکل میں آتا ہے. تو یہ بارش جو ہے وہی تھی, یہ جس قوم کی زمین کے اوپر آ کے یوں برسے گی, ان سے پوچھو کہ کیا اس میں سے زندگی لہلہاتی ہوئی ابھر کر سامنے نہیں آ جائے. ان اللہ لطیف خبیر کا بات ہے, لطیف بارش برستی ہے تو اس کے بعد پتا نہیں چلتا کہ یہ پھر اگتی کیسے ہے کھیتی, بڑھتی کیسے ہے کھیتی, بڑی غیر محسوس ہوتی ہے یہ شاید. سارا دن آپ بیٹھے رہے کسی ذرا کی پوپل کے پاس اور اس کو سمجھیں کہ پتا چلے کہ یہ کس وقت ذرا بڑی ہے, شام کا تو آپ بیٹھے رہیے معلوم ہی نہیں ہوتا کس وقت بڑی, اور وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے اس میں نمود اور تعلیم کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اس میں تو ایک دن پھل لے رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی غیر محسوس طریقے سے لطیف خبیر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے, لیکن انداز اس کا جو ہے بڑا ہی لطیف انداز ہے, غیر محسوس طور سے یہ چیز دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک دو دو کر کے یہ جمع ہوئے تھے یہ 1300 جیسے تم کہتے ہو, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے اندر جوہر انسانیت کی بالیدگی کس لطیف طریقے سے نمود تک پہنچی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید, اور یہ 2-3 مثالیں بتائی ہی ہیں ہم نے, سب سلسلہ کائنات سارا اس کے پروگرام کے مطابق چل رہا ہے. رہا یہ کے ساتھ ان کے پاس سازو سامان کہاں ہے کسی معلوم نہیں ہے, یہ کائنات کا پورا چلانے والا خدا جو ہے کس قدر بے نیاز ہے تمہارے سازو سامان, ان تم سے کس مانگے اور لیے بغیر کس حسن و خوشی سے تمام کاروبار کو چلا رہا ہے. اس کے قانون کی مرتبہ قوم بھی کسی طرح سے اس کو بھی نہیں کرے گا. دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا قانون کیا کیا کرتا ہے, الم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر میں ہی کائنات کی پستی اور بلندیوں میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے ہم نے قانون کی زنجیروں میں اسے جکڑ رکھا ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ اس کے قانون کا علم حاصل کر لیا جائے. اسے حاصل کر دیا جائے تو وہ قوت ساری کی ساری تمہارے ہاتھ میں آئے. قانون کا علم حاصل کرنے کی ساری بات ہے. سبھی قوانین کا علم حاصل جب ہو جائے تو وہ قوت کیسے حاصل ہو جاتی ہے وہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک قانون تھا نا ایٹم کے متعلق جس کا علم حاصل کیا ہے اور اس کی توانائیوں کو دیکھیے کہ بے حد و شمار ہے. حدود لا آشنا ہے اس کی توانائی. ایک قانون اس نے کہا ہے کہ یہی قوانین ہیں جو انسانی زندگی کے اندر بھی ہماری وہی طریقے دیے گئے. راز سارا یہ ہے کہ ان قوانین کے متعلق علم حاصل کیجیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ تو کس طرح سے آ جائے. صدر اعظم کی تاریخ کے متعلق دنیا حیران ہے ساری کہ انہوں نے یہ کر کیسے لیا تھا. واقعی ظاہری اسباب کے روح سے دیکھا جائے تو ناممکنات جیسے نظر آتا ہے. وہ بات اتنی تھی کہ یہ جو قوانین ہے انسانیت کی زندگی کے متعلق زہی کی روح سے جو ملے تھے انہوں نے اس کا علم حاصل کر اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو عملاً نافذ کرنے لگے. خدا کی قانون میں تو بڑی قوت ہوتی ہے اور قوت کے متعلق تو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اندر قوت اجلا ہے دنیا. یاد رکھو یہ چیزیں اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ ان کے ہاں قوت ہے اور اس کے ہاں قوت ہے اور وہاں قوت ہے. قوت کا سرچشمہ کوئی اور نہیں ہے. قوت دو قوانین خداوندی کے اندر ایجاد رکھی ہے. جمیع جسے کہتے ہیں کہ ساری قوت خدا کے ہاں. قوت تو انجینوں کے اندر کہا کہ ہم نے ان کو کائنات کی ہر شے کو قانون کی زنجیروں میں انسانوں کے فائدے کے لیے جکڑ دیا. کہتے کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح وال پھول کا تجری سے باہر بیان رہی. قانون کا علم نہ ہو ایک سوئی پانی میں ڈال دیجیے تو وہ سمندر کی سطح تک پہنچ جاتی ہے. اوپر رہتی نہیں. لوہے کا اتنا بڑا جہاز پہاڑ جیسا وہ پانی کے اوپر تیرتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک قانون ہے بزرگ کہ پانی کے حجم کے برابر اگر بات حالات ادا کر دیا جائے تو وہ شاید پانی کے اندر ڈوب نہیں سکتی. قانون ہے یہ. سارے جہاز اس قانون کے تابع میں رہیں گے. ایسا انہیں اس زمانے میں بھی یہ کہتے یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ قانون میں قوت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو تو صحیح یہ تکیاں سیمائیں باہر کو بت کی طرح تیرتی ہوئی کیسے چلی جاتی ہیں؟ بے امرے ہی اس کے قانون کے مقابلے. قرآن کا انداز یہی ہے کہ جتنی چیز مشاہدے میں آ جانے والی ہے محسوس چیزیں وہ ان کی مثال دیتا ہے اور اس سے وہ پہنچاتا ہے اپنے ان قوانین کی طرف جو جن کا تعلق انسانیت کی اجتماعی زندگی سے ہے. وہ غیر محسوس ہوتی ہے. سمجھاتا ہے وہ محسوس مشاہدے میں آنے والی چیزوں کی کہا دیکھا ہمارے قانون کی چیز ہے کہا اور آگے بڑھیے اس بارش کو دیکھیے یہ بادل جو تمہارے سر سے چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب پانی ہوتا ہے اسی کا نام بارش ہے وہاں ایک قانون کار فرما ہے اس قانون سے وہ یوم سے کچھ سوا انتا کا الل ارد علا یہ نہیں ہوتا کہ سمندر سے وہ بھاپ بن کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد فوراً پانی بن کے نیچے گر جائے ایک قانون ہے جو ان کو بھاپ کی شکل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے ایسی شکل میں کہ ہوائیں انہیں ادھر سے ادھر لیے لیے پھرتی ہیں اور جب اسی قانون کے مطابق وہ بخارات یا وہ بادل پانی میں تبدیل ہوتا ہے پھر کوئی ہوا بھی اس کو اوپر نہیں رو سکتی وہ پانی زمین پر آ کے رہتا ہے رہتا ہے دیکھتے ہو ہمارا قانون کس طرح کا اثر مار اور یہ سارا نظام صاحب کے لیے ہے کہ انسان اس کرہ ارض کے اوپر زندہ رہے بڑے پھولے زندگی کے سامان زیست ان کو میسر آتے رہے یہ سب اس لیے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم راحت اور رحمت دونوں چیزیں یہاں کہہ رہی ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت کے معنی ہوتا ہے سامان نسی نما باہم پہنچانے اور راست میں نرمی کا پہلو اگرچہ رحمت میں بھی نرمی کا پہلو ہوتا ہے اس میں لوچ اور نسک ہوتی ہے رحمت اصل میں ہوتی ہے کہ جس قسم کا جس کسی کے مناسب حال سے ہی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں یہ رحمت ہوتی ہے جیسے بچوں کی نشے نما ذہن کے اندر ہوتی ہے اس کا ماڈل نہیں اور راست کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ ملے تو ضرور ہے لیکن یہ مسالوں میں قیدی کی طرح ہوتی ہے ملے اس میں راست اور محبت کا پہلے اس انداز سے یہ چیز ہے بغیر احسان کے دیتا ہے وہ اور اس کا رزق جو بکھرا ہوا ہے وہ تو مجھ کو معاوضہ کے بغیر بکھارا ہوا ہوتا ہے اس میں تشدد کے بغیر دیتا ہے وہ بچرتے بھی اس کے قوانین کا علم حاصل کر لیا اور کہا کہ روز مرہ کی بیچ یہ تمہارے سامنے ہے یہ کہتے ہو کہ یہ ذرہ ناچیز و تعمیر دیا جانے نظر یہ جو اٹھ کے اس نظام کے کام کرنے کے دائرے کو جو چل پڑے گا مردہ کسان تم تما جو نیت تم تما جو عجیب تم حیات اور موت تو تمہارے اپنے اختیار میں ہوگی یہ آئے گی تم زندہ ہوئے ہو تو اپنی ساری گلی سے نہیں کر سکتے کوئی یہ دعویٰ کر سکتے انسان کے میں جو مردہ تھا اور میں نے پھر یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور یہ ہوا اور اس کے بعد میں زندہ ہو گیا جناب یہ ہے ہی نہیں آئی سمجھ میں بات یہ کہ زندگی کون عطا کرتا ہے تمہاری بات اور اس کے بعد آگے چل کے یہ بھی دیکھ لیے تم نے کہ ٹھیک ہے اس کے فائدے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو تو کچھ عمر بڑھ جاتی ہے لیکن وہ بھی لا انتہا نہیں ہے. اس کے بعد زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی تم روک نہیں سکتے. اب قوموں کی زندگی میں لو تو یہ بھی چیز ٹھیک ہے, زندگی اس کے قانون کے لیے سمجھتی ہے, جو ان کو چھوڑ دیتا ہے موت بھی ہوتی ہے. اور ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ زمین مردہ کی طرح اگر جو قوم پھر اپنا تعلق وہی سماجی بارش کے ساتھ اقدار سماجی کے ساتھ جوڑ دے تو اسے حیات تازہ بھی مل سکتی ہے. اور تمہاری زندگی میں بھی اسی طرح سے یاد رکھو کہ مرنے کے بعد بھی پھر وہ زندہ کرے گا. یہ ساری چیزیں کہ زندگی اس نے تمہیں دی, جب تک تم زندہ ہو اس طرح سے رزق کا سامان تمہیں وہ دے رہا ہے, یوں حیات تمہارے حصے میں آ رہی ہے. کم از کم اتنے پہ تم اگر غور کرو کہ یہ تمہاری کاریگری سے نہیں, تو اس سے ہی کچھ شباس گزار تمہیں تو ہونا چاہیے نا. لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ان انسان ہے نہ کبھول, تو ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے, بڑا ہی ناشباس گزار ہو جاتا ہے, ہماری ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور ہمارے اندر ایک نظام قائم کرتا ہے. اور پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ کامیابی اور نصرت اور خوشگواری اور سرفرازی ہمارے انسانوں کے کام کرنا نظام کے اندر ہوگی. تو خدا جہاں آتا درمیان میں اور وہ کیا کر لے گا دوسرے کے سامنے, ہم سورہ الحج کی اور کیا سکھا لکھا جائے من سکس کے آگے شروع کریں گے. اور یہ دلان نہایت ضروری کر کے دو